پہ چلنا ہو کبھی نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ رسول کیوں مانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ ہوائیں نفس کی تباہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اپنے طریقے پہ چلوں گا زندگی میں، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، نہ یہ کہ جو نبی کریم چاہے وہ کروں گا۔ نبی کیا پسند کرتے ہیں؟ نو ملا جو بھی نبی پسند کرتے ہو کرے، لیکن میں وہ نہیں پسند کرتا جو نبی پسند کرتے ہو، بلکہ میں وہی کروں گا جو میں خود چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کو نہیں مان رہے ہیں، آپ رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کی آپ پرستش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے تقرا الہ ہوا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ سنت کی پیروی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم کے کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روش پہ نہیں چلیں گے، ہم اپنے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے۔ ہم سر تسلیم ہم کر چکے ہیں اسلام کے آگے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم پکڑتے نہیں ہیں۔ اسلام کچھ کہہ رہا ہو ہم کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم وہی کہیں گے جو اسلام کہہ رہا ہے۔ ہم نے اسلام کے سامنے زبر ڈال دیا ہے، ہم نے قرآن کے سامنے تصور ڈال دیا ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، کاندھے جھکا دیے ہیں، سر کو خم کر دیا ہے کہ اسلام جو کہے گا ہم اس کو مانیں گے تو ہم مسلمان ہوں۔ اگر ہم نے اسلام کے آگے ہتھیار نہیں ڈالا اور ہم نے کہا کہ ہم اسلام کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کریں گے، اسلام کے سامنے ہم کاندھے نہیں جھکائیں گے، وہ کیا کر جائیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کسی بات کو حکم دے رہا ہو تو دے، مگر ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ آپ مسلمان ہیں؟ نہیں۔ نام رکھ لینے سے یا اختیار کرنے سے، دعویٰ کرنے سے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمیاں یہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لہٰذا ہم مسلمان ہیں، چاہے ہم اسلام کو مانیں چاہے نہ مانیں، ہم بس کلمہ پڑھ رہے زبان سے کافی ہے، چاہے ہم نبی کی اتباع کریں یا نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ خداوند عالم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کو دھوکے میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ یعنی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے دھوکے کو مان لے گا؟ کیونکہ ہم جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں اور اللہ سے نہیں مان لے گا، ایسا ہے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا اندازہ نہیں ہے، ہم اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے وسوسے کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تفرقوا فرقہ بندی مت کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ لا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ خدا کا فرمان ہے یا نہیں؟ یہ نبی کریم کا مشن ہے یا نہیں؟ اگر یہ اللہ کا فرمان ہے تو اس فرمان کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا یا نہیں کیا ہے؟ ہم نے اس حکم کو تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کہنے کو تو ہم مومن بھی ہیں، کہنے کو مسلمان بھی ہے، کہنے کو کیا کیا نہیں ہے، لیکن ایک حکم کی اوپر اگر معاملہ شروع ہو جائے کہ آیا اس حکم کو، ایک حکم کو پورے قرآن نہیں، 6,000 اور 6,500 اور اس کے اوپر کی آیتیں نہیں، ایک آیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کیا آپ اس حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ سر تسلیم خم کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر رہا ہے، کیا ہے حکم کے ساتھ؟ اس آیت کو مانتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تفرقوا واعتصموا بحبل الله، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، اگر ہم تفرقہ کر رہے ہیں اور اللہ کے رستے کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے اور ہم متحد نہیں ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا, اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا, سر تصدیق ہم نہیں کیا, حکم خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور حکم الہی کے مقابلے میں انسان اکڑ لینا, مستقبل ہو گیا, استقبال کر رہا ہے, کہہ رہا ہے تیرے حکم کو نہیں مانوں گا, نماز کا حکم تو مان لوں گا, روزے کا حکم تو مان لوں گا, دن بھر رہے گا کھاتا مت کھا تو نہیں کھاؤں گا, دولت خرچہ کر لوں گا, حج کو جاؤں گا, زکات دوں گا, سب کچھ کروں گا, اگر تو کہے تو مر جاؤں گا تیری راہ میں, لیکن یہ حکم نہیں مانوں گا, اس لیے کہ اس حکم میں میری انا, میری انا کا قدر ہوتا ہے, میرے ارادے کا قدر ہوتا ہے, میری تمناؤں کا گلا ہوتا جاتا ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو, تو لاکھ کہتا رہے تفرقہ مت کر, لیکن میں تفرقہ کروں گا, اس لیے کہ ملنا میری شان کے خلاف ہے, کسی کے آگے جھکنا میری شان کے خلاف ہے, کیونکہ ہم نے پارٹیاں بنا لی ہیں, کیونکہ ہم نے تفرقے ایجاد کر لیے, ہم نے مسلکے بنا لیا ہے, ہم فرقوں میں بٹ گئے, ہم مسلکوں میں بٹ گئے. اقبال کا بیان کیا تھا, مفکرین نے کیا کہا ہے, انبیاء کیا کہتے رہے, ہمارے بزرگان ملت کیا ہمیں ضرور دیتے رہے, یہی قرآن کا قول تھا, تم سب کچھ ہو, شیر بھی ہو, پٹھان بھی ہو, سید بھی ہو, لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. جب یہ روپئے کے لیے شیر سننے سے پہلے فرقے, اگر کسی نے فرقہ بنا لیا اور کہا کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرقہ بندی اگر کر رہے ہیں تو مسلمان نہیں ہیں, جس نے کہا میں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ مسلمان نہیں ہوا, کیونکہ اسلام فرقے ہی کو مٹانے کے لیے آیا تھا, اسلام تفرقے ہی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. اس طرح تصدیق ختم کرو خدا واحد کے سامنے اور آپس کے تفرقے ختم کر دو. مدینے میں ندی کرے کو کیوں بلایا گیا, اور حضرت کے قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے, دو قبیلے تھے مدینے میں, یسرف میں, آپس میں ایک دوسرے سے دس وغیرہ ماں تھے, ایک دوسرے کا قتل کیا کرتے تھے, دشمنیاں چلے آ رہی تھی, اختلافات چلے آ رہے تھے, آبا اور اجداد سے اختلافات چلے آ رہے, نسل در نسل اختلاف چلا رہا, اور ان کو اس اختلاف کی وجہ بھی نہیں معلوم تھی کہ ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو کس وجہ سے لڑ رہے ہیں, کیونکہ عادت پڑ گئی تھی, خوب بدل گئی تھی, مزاج میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا, وائرس آ گیا تھا خود طبیعت انسان میں, کہ انسان کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی روح میں بھیڑیا پن آ گیا تھا کہ جب تک کہ وہ خون نہ چوس لے اس کی روح کو سکون نہیں ملتا, اور جب تک کہ کسی دوسرے پر کیچڑ نہ اٹھا لے اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا. اور آپ نے یہ سنا روایات میں کہ اس مکھیوں کی طرح مت ہو جاؤ جو زخموں پہ بیٹھتے ہیں اور گندگیاں کھاتے ہیں, دوسروں کی قیمتیں کرتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا کہ اے مسلمانوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے, اے مومنوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ, ہر کس پسند نہیں کرو گے. قرآن مجید یہی تربیت دے رہا ہے, قرآن مجید انہیں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مسلمانوں کا دو گروہ آپس میں ٹکرانے لگے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کرواؤ, اگر نہیں کراتے ہیں تو یہ بیچ والے لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ تمہارے سامنے اختلافات ہوتے رہے، تم نے چلتی ہوئی کے تیل کھینچا تم نے اور اختلافات کو تم نے بڑھایا، تم نے اختلافات کو ختم کرنے کی کوئی کوشش کی؟ تم نے تمہیں اللہ نے مہلت دی، تمہیں اللہ نے توفیق دی، یہ ممبر پہ آنا توفیق نہیں ہے؟ ان مدارس میں ہمارا شرکت کرنا اللہ کی طرف سے سعادت نہیں ہے؟ یہ توفیق نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے؟ آپ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں مسجد میں تربیت میں جہاں بچے، تو یہ آپ کو توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ، کتنے لوگ اس وقت ہوں گے جو مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، سڑکوں میں گھوم رہے ہوں گے، آوارہ گردی کر رہے ہوں گے، کیا کیا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت ان سب سے ہٹ کر اللہ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ بارگاہ معصوم کے تشریف لائے اور فرش عطا پر بیٹھے، اور ذکر ائمہ، ذکر انبیاء، ذکر اولیاء، ذکر حسین، ذکر شہداء کی سنیں، یہ توفیق ملی یا نہیں ملی؟ تو یہ توفیق جو ہے یہ ملنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، اللہ توفیق دے رہا ہے، مسجد میں آپ کو بلا رہا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، اگر ہم ان توفیقات کا غلط استعمال کریں تو یہ توفیقات ہم سے سلب ہو جائیں گے، ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی، ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر دودھ میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارا نہیں آتا، ہر بیوی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا،
جو شہید مانی کے ساتھ بلند
قرآن سناتے نہیں جبرین، ہر بچے کا گہوارہ چھٹاتے نہیں جبرین، ہر ایک کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا، ہر فرد کو یہ سیدھے نم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا، تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے، تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے، ہر ایک کو یہ غم نہیں ملتا، ہر شخص کو یہ سعادت نہیں ملتی، ہر پریشانی کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی، ہر شخص کو نماز کی توفیق نہیں ملتی، ہر شخص کو فرش عطا کرانے کی توفیق نہیں ملتی، اور ہر ایک کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، ہر شخص کو محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور ہر شخص کو علی ولی اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور ہر شخص کو عزادار بننے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن یہ توفیقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگر ان توفیقات کا اگر آپ نے پاس و دھیان نہیں کیا اور اس کا شکر نہیں بجا لایا تو پھر یہ توفیقات ایک کے بعد دیگر سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے، اب نمازوں کی توفیق سلب ہو جائے گی، روزہ رکھنے کی توفیق سلب ہو جائے گی، حج کرنے کی توفیق سلب ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جب اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا تو اس وقت آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب لہٰذا توفیق نہیں ہوگی، اب زکات دینے کی توفیق نہیں ہوگی، اب جہاد کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب اللہ نے سعادت دی تھی، موقع دیا تھا، طاقت دی تھی، اس وقت آپ نے نہیں کیا، اللہ نے اب ہمیں سعادت بخشی، ہمیں عزادار بنایا، ہمیں شہداء کا غم کرنے والا بنایا، تو کیا ہم واقعی اس سعادت کو برقرار کر رہے ہیں؟ ہم واقعی مضبوط کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم واقعی ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں؟ عزادار کا مطلب کیا ہے؟ عزادار کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی واقعی عزادار بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مومن بن گیا، فرشتی بن گیا. اسی لیے کہا گیا کہ جو ہمیں حسین بناتا ہے اس پہ جنت کا دن ہے، اس لیے کہ جو سر کے مقابلے میں خراب ہو جاتا ہے، جو ظالموں سے نمداخنا ہوتا ہے اور جو مظلوموں کی پاسبانی کرتا ہے، اس سے بڑی اور کیا عبادت ہوتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی عبادت ہو تو بتائیے. کمزوروں کا ساتھ دینا، مظلوموں کا ساتھ دینا. کربلا کیا کہہ رہے ہیں؟ پیاسوں کو پانی پلا. کربلا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سبھی نے کیوں لگائے گئے؟ یہ امام حسین کے درس کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ حسین کا درس یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھاؤ. یہ حسین دہلی کا درس ہے. جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے طاقت بنو، ان کو سہارا دو. بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کو ہمت دو، حوصلہ دو. جن پر ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کا ساتھ دو، چاہے دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو، چاہے لبنان میں ہو، بحرین میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا یہ کربلا ہے. مظلوم کا ساتھ دینا کربلا ہے. وقت کے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا یہ کربلا ہے. مجلس صرف ایک بزم سجانے کا نام نہیں ہے، اسے کہتے ہیں رسمی اداداری، یعنی نوحہ پڑھنا، مسجد پڑھنا، حدیث پڑھنا، اسے کہتے ہیں رسم. اداداری کی رسم، بیٹھنا ایک رسم ہے، اٹھنا ایک رسم ہے، مسجد پڑھنا ایک رسم ہے. لیکن اصل اداداری کیا ہے؟ اداداری رسم کا نام نہیں ہے، لیکن ہم نے اداداری کو رسم بنا دیا. مسجد کی رسم، شہری شروع میں مسجد پڑھتے ہیں، یہ ہماری رسم ہے. اس کے بعد ہم ممبر پر تقریر سنتے ہیں، یہ ہماری رسم ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، لیکن یہ آزاداری نہیں ہے، یہ رسم ہے. اس کے بعد ہم ماتم کرتے ہیں، یہ ہماری رسم ہے، ماتم کرنا ہماری رسم ہے، لیکن آزاداری رسم کا نام نہیں ہے، آزاداری حقیقت کا نام ہے. اگر آزاداری کرنا ہے، آزاداری رسم کے طور پہ نہیں نبھانا ہے، بلکہ حقیقت میں آزاداری کرنا ہے. اگر حقیقت میں آزادار بننا ہے تو آزاداری کربلا کے تسلسل کا نام ہے، یعنی کربلا کو جاری رکھنے کا نام ہے آزاداری. یعنی امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی، تو اب تک وہی آواز ظلم کے مقابلے میں اگر ہم بلند کر رہے ہیں تو ہم آزاداری کر رہے ہیں. لیکن اگر اس تسلسل کو ہم نے ختم کر دیا، کل عباس ابن علی نے یتیموں کے لیے اور بے سہارا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، وہی اگر ہم کر رہے ہیں آج بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاداری نہیں ہے. جلتی ہوئی ریتی پر حسین نے نماز پڑھی تھی، اگر ہم آج بھی جلتی ہوئی ریتی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھو ہم امام حسین کی آزاداری کر رہے ہیں. زہر عاشور کا سجدہ اگر حسین نے کیا تھا، تو اگر ہم اس تہذیب کو اور تسلسل کو کربلا کے باقی رکھ رہے تھے تو پھر وہ رسم نہیں ہوگا، حقیقت ہو، وہ حقیقت ہوگی. یعنی کربلا کل کے ظالم کے خلاف آواز بلند کیا تھا، تو اگر آج کے ظالم کے مقابلے میں اور آج کے یزید کے مقابلے میں اگر آپ کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاداری کر رہے ہیں، آپ آزاداری کر رہے ہیں. آزاداری صرف یہ جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، یہ جلوس در حقیقت ایک ہماری تمرین ہے. محرم میں ہم یہ کام کرتے ہیں، جس طرح سے ہاتھی حج میں کرتا ہے. ہاتھی کیا کرتا ہے؟ حج میں جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹتا ہے. ہاتھی کیا کرتا ہے؟ خانے کی آواز کے خلاف چکر لگاتا ہے. ہاتھی کیا کرتا ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. ہاتھی کیا کرتا ہے؟ مختلف میں کنکریاں سنتا ہے اور وہاں جا کے شیطانوں کو مارتا ہے. یہ طریقہ ہے نا حج کا. یہ اسی طرح سے ہمارا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم جلوس نکالیں، یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم مسیح پڑھتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ حقیقت میں یہ تمرین ہو رہی ہے. حاجی تمرین کر رہا ہے کہ اگر حقیقت میں کوئی شیطان آ رہا ہے، اب وہاں شیطان کو کنکری مار کے آ رہا ہے یا ایک دیوار کو کنکری مار کے آ رہا ہے حاجی، حاجی ابھی شیطان کو کنکری مار کے آ رہا ہے یا دیوار کو؟ دیوار کو ہو گیا. لیکن اگر کسی وقت حقیقی شیطان آ جائے تو اس وقت کنکریا مار رہا ہے تو حق کا حقیقی مفہوم ادا کر رہا ہے. وہ ہو رہا ہے حقیقی حق. یہ حقیقی حق کس نے کیا؟ اس کی تمرین سے پیدا کس نے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ منتظر لینے کے بتایا. اس نے کیا کیا؟ سچا پور جو شیطان کی شکل میں رات میں آیا تھا اس کے اوپر جوتا بنوایا. تو یہ تھا حقیقی حق. یعنی رویے دوارا شیطان کو کنکریاں مارنا، شیطان کو جھوٹا مارنا، یہ ہے حقیقی حق. تو واقعی اگر کوئی شیطان سامنے آ جائے تو اس وقت وہ جو پریکٹس آپ سے کی گئی تھی، حد میں لی گئی تھی، اس کو یہاں اس بار اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ حاضر ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ حاضر نہیں ہوئے. سلمان پڑھے محمد اللہ. کون سے یزید کے خلاف ہے؟ یزید ایک نہیں ہوتا زندہ کے نام، صرف زندہ کے بیٹے کا نام یزید نہیں ہے، بلکہ یزید اس کردار کا نام ہے کہ جو کردار جس جسد میں آ جائے وہ یزیدی کردار جس پیکر میں آ جائے اس پیکر کی مخالفت کرنے کا نام یزید کی مخالفت کرنا. اگر آپ کردار یزید کی تعریف کرتے ہیں لیکن شخص سے یزید کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یزید کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، یزید کے جسم کی مخالفت کر، اس کی روح کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، حقیقت یزید کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. یزید ایک کردار کا نام. اسی طرح سے حسینیت بھی ایک کردار کا نام ہے. اگر حسینیت کردار کا نام ہے تو آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی حسین زندہ ہے اور حقیقی معنوں میں زندہ ہے، یعنی وارث حسین آج بھی زندہ ہے. تو جس طرح سے ہر دور میں حسین کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے اجالے کے مقابلے میں جیسے ہمیشہ اندھیرا رہا ہے، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون رہا ہے، آدم کا مقابلہ ابلیس کر رہا ہے اور نمرود کا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام سے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے رہا ہے، اسی طرح سے جیسے محمد گرام قدر کے مقابلے میں ابو جہل اور ابو لہب آئے تھے، اسی طرح سے امام حسین کے مقابلے میں یزید آیا تھا. لیکن یزید نمائندہ تھا اس کا، ابلیس کا نمائندہ، کس کا نمائندہ؟ فرعون کا نمائندہ، شداد کا نمائندہ، نمرود کا نمائندہ. یعنی یزید وارث تھا نمرود کا. جیسے ہم کیا کہتے ہیں امام حسین کے تعلق سے، کیا کہتے ہیں امام حسین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وارث آدم رحمت اللہ، آدم کے وارث، نوح کے وارث، خلیل کے وارث، سلیم کے وارث. یعنی امام حسین کے چہرے میں ہم آدم دیکھتے ہیں، نوح دیکھتے ہیں، خلیل کو دیکھتے ہیں، سلیم کو دیکھتے ہیں، اور یزید کے چہرے میں ہم فرعون دیکھتے ہیں، شداد دیکھتے ہیں، نمرود دیکھتے ہیں. تو ہر یہ سلسلہ آج بھی زندہ، اگر وقت کا حسین زندہ ہے تو وقت کا یزید کوئی نہ کوئی ہوگا. تو اب جو ظلم کر رہا ہے، جہاں ظالم کی تصویر نظر آئے، سمجھو وہ آئینہ ہے جس میں یزید نظر آ رہا ہے.
نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، نعرہ باجدنی، حسینیت
یہ فرض اللہ کا احسان ہے، یہ قرآن کی آیتوں کو مٹنے نہیں دینا، جبکہ قرآن پر ہر فائدہ کربلا سامنے آئے گی، ساری دنیا خاموش رہ سکتی ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم نہیں خاموش ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے ہمیں یہی درس دے رہی ہیں، کربلا نے ہماری حیرت کو جگایا ہے، ہماری حمیت کو جگایا ہے، ہماری عزت کو لگایا ہے، ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے مومنین کے درمیان میں کہ اگر سنت رسول پہ حق آ رہا ہے تو ساری حکومتیں خاموش رہ سکتی ہیں، ساری دنیا کے علماء خاموش رہ سکتے ہیں۔ جب نبی کریم کی ذات پر کیچڑ اٹھانا گیا تھا نعوذ باللہ، جس وقت سلمان رشدی نے نازل لے کر اس دور میں رسول اکرام کے قدر کی عزت اور ان کی حرمت پر حق لایا تھا، تو اس وقت سارے مرشد خاموش تھے، سارے علماء خاموش تھے، سارے حکمران خاموش تھے، ساری حکومتیں خاموش تھی، تمام سلطنتیں خاموش تھی، بولا تو کون بولا؟ حسین بابا بولا۔ یہ سیرت نبی ہے۔ اور کیوں نہیں بول رہے تھے آپ کو معلوم؟ کیونکہ عرصہ گزر گیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں بول رہے تھے، اس لیے کہ برطانیہ کی حکومت نے، امریکہ کی حکومت نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری عبادت میں ہے، اس پر ہمارا ہاتھ ہے، اگر اس کا سر قلم ہوگا تو پہلے ہمارا ہاتھ کاٹنا ہوگا، اس کے بعد میں اس کی گردن جائے گی، کیونکہ اس کی گردن پر برطانیہ کی حکومت نے تحفظ کا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اب اس کی گردن سے خنجر اگر چلے گا تو پھر برطانیہ کا ہاتھ پہلے کٹے گا، اس کے بعد سلمان رشدی کا گلا کٹے گا، تو اب پوری حکومتوں کا لڑکا تاریخ ہو گیا۔ اس لیے کہ سلمان رشدی کو مارنا آسان ہے لیکن برطانیہ کی حکومت کے ہاتھ کاٹنا مشکل، کسی میں وہ جرأت نہیں تھی جو برطانیہ کا ہاتھ کاٹ سکے۔ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے جائیں گے اور ہم کو اپنا دشمن تصور کرنا ہوگا۔ جس وقت امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا تھا، یہ بات میں اس سال اس لیے دوہرا رہا ہوں کیونکہ اس سال ہی نبی کریم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی اور فلم بنا کر کے گستاخی کی گئی تھی، تو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس دور میں جب نبی کریم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تو سارے قلم بند ہو گئے تھے، ان کی روشنائی خشک ہو گئی تھی، ایک ہی قلم تھا تو چلا، اور جو قدمہ آیا تو پوری دنیا میں تہلکا مچ گیا۔ خود ایران کے اندر بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکمران آ کر بیٹھ گئے امام خمینی کے پہلے، کہا آپ نے کیا کر دیا، کیا غضب کر دیا؟ آپ کو معلوم ہے برطانیہ کے تیور بدل گئے اور پوری دنیا کے تیور اس وقت بدلے ہوئے ہیں، یوروپ کی دنیا آپ سے جو ہے تعلق کر لینا چاہتی ہے، کہا قضا تعلق کر لے، کہا نہیں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، کہا کیا ہو سکتا ہے، کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ ہو جائے۔ تو امام خمینی نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے، وہ تاریخی جملہ یہ تھا کہ قرار نیز کے اس کہ ایران پہ مانت، قرار نیز کے اسلام پہ مانت، یہ طے نہیں ہے کہ ایران کو بچانا مقصد نہیں ہے، اسلام بچانا۔ ہم ایران بچانے نہیں آئے، اسلام بچانے آئے ہیں، ہمارا مقصد ایران بچانا نہیں ہے، اسلام بچانا ہے۔ امام خمینی کو ہم ایرانی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، مسلمان ہونے کی وجہ سے مانتے، پیروئے محمد ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، عاشق رسول ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، محب رسول ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی شخص وہ تھا کہ جو حب رسول میں آگے بڑھ گیا، یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ملک کا کیا نقصان ہوگا، خود ہماری ذات کا کیا نقصان ہوگا، لیکن سب کچھ بالا اعتراف رکھا، کہا عشق رسول سب سے بڑی دولت ہے، خوب سے رسول سب سے بڑی دولت ہے. اگر یہ چیز تمہارے پاس رہے گی عزت تمہارے پاس رہے گی, افتخار تمہارے پاس رہے گا, انسانیت تمہارے پاس. جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے انسانیت سے اچھے تعلق کر لیا, اس نے شرافت انسانی کو خیر باز کر دیا. جس نے محمد سے رشتہ توڑا اس نے انسانیت سے رشتہ توڑا, اس نے خدا سے رشتہ توڑا, اس نے اسلام اور قرآن سے رشتہ توڑ دیا. یہ ہے نبی کریم کی پیروی. نبی کریم کی محبت جس دل میں آتی ہے اس دل میں شجاعت دیا جاتا ہے, اس دل میں کردار دیا جاتا ہے. دنیا کے سب سے بڑے شجاع کا نام محمد گرامی قدر تھا. ہر صفت انسانیت کو کمال کے درجے پر جس نے پہنچایا اس ذات کا نام محمد عربی ہے. کوئی نیکی دنیا میں ایسی نہیں, کوئی شرافت دنیا میں ایسی نہیں, کوئی فضیلت دنیا میں ایسی نہیں, کوئی منصبت اور کوئی مناقب ایسے نہیں, کوئی فضائل انسانی ایسے نہیں جس کو معراج محمد عربی نے نہیں عطا کی ہو. اگر شجاعت فضیلت انسانی ہے تو اسے بھی جمال کے مرحلے پر اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ ہمارے نبی نے پہنچایا ہے. دنیا کے عظیم ترین شجاع یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لو تضا حرس العرب اللہ قدامی ماب اللہ, اگر پوری دنیا عرب بھی مجھ پر حملہ کرے اور مجھے قتل کرنا چاہے تب بھی میں اس کا رخ نہیں موڑوں گا. یہ ہے امیر المومنین. اور خود امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس وقت جنگ کے شعلے بھرتا کرتے تھے, جس وقت میدان جنگ تنوع میں جنگ گرم ہو جاتا تھا تو سب سے نزدیک جو ذات دشمن کے قریب ہوتی تھی وہ محمد عربی کی ذات ہوتی تھی. ہم اہل بیت نبی کی پناہ میں ہوتے تھے اور اصحاب ہماری پناہ میں ہوتے تھے. سلوات پر محمد. جب آپ جنگ گرم ہو جاتا تھا تو نبی اپنے اہل بیت کو آگے نہیں کرتے تھے, اپنے اصحاب کو آگے نہیں کرتے تھے, بلکہ خود آگے بڑھ جاتے تھے. یہ ہے سیرت نبی, یہ ہے سنت نبی, یہ ہے شجاعت نبی, یہ ہے طاقت نبی, یہ ہے قوت نبی کہ نبی کبھی دشمنوں سے نہیں گھبرائے, کبھی اللہ کے دشمنوں کو خاطر میں نہیں لائے. کبھی تو اتنا عظیم انقلاب برپا کیا. لوگ مجمے سے ڈر جاتے ہیں, لوگ اپنی چھوٹی سی عزت کے لیے مر مٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عزت وہی ہے جو لوگ دیتے ہیں. اور یہ لوگ جو چیز کو عزت دے وہ عزت نہیں ہے, عزت ان کے پاس نہیں, عزت اللہ ہے. عزت عوام کے پاس نہیں ہے کہ عوام عزت دے سکے, بلکہ عزت اللہ کے پاس ہے. وللہ العزت جميعا, ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو عزت دیتا ہے وہ رسول کو عزت دیا, العزت للہ ولرسول, اس نے مومنین کو عزت دیا, العزت للہ ولرسول وللمومنین جميعا, عزت اللہ دینے والا. اور شجاعت یہ فضیلت انسانی ہے. شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے میں ہر ایک کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں, میں تو کسی کو کسی سے نہیں ڈرتا, میں تو ہر ایک کا پول کھول دیتا ہوں, میں تو ہر بڑے بڑوں کی عزت اچھا دوں گا. اس کا مطلب شجاعت نہیں ہے. ستار الو اللہ کی ذات ہے. جب تک کہ ستار الو کے آپ بندے نہیں بنیں گے, آپ مسلمان نہیں ہیں, تو شجاعت کس کام کی؟ یہ رضالت ہے, شجاعت نہیں ہے. لوگوں کی الو کو باہر نکال لینا رضالت ہے. دنیا لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ رضالت ہے, شجاعت نہیں ہے. اس کا نام شجاعت نہیں ہے. یہ نبی کریم کی تعلیمات, اگر نبی کی تعلیمات زندہ ہو جائیں تو کوئی مسلمان زندگ کی زندگی نہ گزارے. دنیا میں اگر مسلمان بے حیا ہو رہے ہیں, بے شرم ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں اگر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی تلاش کیجیے کہ اس معاشرے میں سنت نبی نہیں ہے, اس معاشرے میں سیرت رسول نہیں ہے. انتم العالم ان کنتم مومنین, تم سب پر غالب آتا ہوگے اگر تم مومن بن جاؤ. نبی کی سیرت کو جنہوں نے اپنایا تھا فضل افضل میں, دیکھیے کہ وہ کیسے جاہل عرب نبی کریم کی پیروی کر اس قدر ابھی بن گئے تھے کہ پوری دنیا پہ چھا گئے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر الظلمات کو دوڑا دیے چھوڑے ہم نے, کیا کیا نہیں کیا ان مسلمانوں نے, پوری دنیا پہ حکمرانی کی تھی, کیا تھا ان کے پاس سوائے سنت نبی اور سیرت رسول. نبی کریم کی تعلیمات, نبی کریم کا کردار, نبی قرآن لے کر آئے تھے. قرآن کی تعلیم جس کو مل جائے اس سے بڑا عالم اور کون ہوگا, جس کو کردار محمد نصیب ہو جائے اس سے بڑا مسلمان کون ہوگا, اس سے بڑا شریف انسان کون ہوگا, اس سے بڑا قریب انسان کون ہوگا, اس سے بڑا عزیز انسان کون ہوگا, اس سے بڑا عزتدار کون ہوگا جو نبی کے نقش قدم کو اپنا لے. کامیابی کا بس ایک ہی معیار ہے, وہ معیار ہے سنت نبی. عزیزانی گرامی, اسی سنت کی خاطر, اسی سیرت رسول کو بتانے کی خاطر امیر المومنین کی حکومتوں کو ٹھکرایا ہے. آپ کو معلوم کہ ہم نے اس قدر عظیم قربانیاں دی ہیں سنت نبی کے خاطر. لوگوں کو اندازہ ہے اس بات کا, کیا لوگوں کو ہماری قربانیوں کا اندازہ ہے, ہمارے ائمہ کی قربانیوں کا اندازہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے سیرت رسول کے لیے کیا نہیں کیا؟ یہی وجہ ہے کہ آج رسول سے محبت کا سبق ہمیں ملا ہے کہ نہیں ائمہ کی. اگر ہمارے دلوں میں اسلام سے محبت ہے تو یہ کربلا کا صدقہ ہے, اگر ہم کو سنت نبی سے محبت ہے تو یہ محبت مصطفیٰ سے جو ہمیں نسبت ہے اور جو ان سے محبت ہے یہ کربلا کا صدقہ ہے. کیونکہ کربلا سنت نبی کے محافظت کا نام ہے, کربلا سنت نبی کو زندہ کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے. کربلا کا مقصد ہی سیرت کو بچانا ہے, اور کیا ہے. امیر المومنین نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی صرف سنت کی خاطر تھی. آپ کو وہ وقت یاد ہوگا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے کہ تفصیلات کو جانا, کہ تیسرے دور خلافت میں جب عبد الرحمان ابن عوف نے آ کے یہ کہا تھا کہ علی ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کو سیرت رسول کو اپنانا ہوگا, سنت نبی کو اپنانا ہوگا, یہ جملے تاریخ کے ہیں, ابو لالا مدنی نے بھی لکھا ہے, سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تیسرے دور خلافت میں امیر المومنین کے پاس آ کر یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو حکومت دینے تیار ہیں, ہم آپ کو سلطنت دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ہی تیسرے خلیفہ بن سکتے ہیں, لیکن شرط ہے اور کچھ شرائط ہیں, ان میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ کو سنت نبی اور سیرت رسول کے علاوہ سنت شیخین کو بھی اپنانا ہوگا. پچھلے گزرے ہوئے دو شیخوں کے بھی ان طریقے کو آپ کو جاری اور ساری رکھنا ہوگا. تو اس وقت امیر المومنین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ اگر سیرت شیخین سیرت رسول کا حصہ ہے تو پھر بھی الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے. دلیل ہے کہ سنت شیخین سنت رسول کا حصہ نہیں ہے, اور میں سنت رسول کو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن سنت شیخین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, جس کی وجہ سے امیر المومنین کو تیسرے دور خلافت سے ہاتھ دھونا پڑا. سیرت نبی اس قدر اہم ہے کہ علی خلافت چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ خلیفہ ہو کے کریں گے کیا, سنت نبی کا اگر احیاء نہ ہو سکا اور اگر علی سنت رسول کا اجرا نہ کر سکے, بھولی ہوئی سنتوں کو پھر سے زندہ نہ کر سکے, تو پھر فائدہ کیا ہے علی کی حکمرانی کا. علی خواہشات نفس کی تربیت کے لیے خلافت نہیں چاہتے ہیں, بلکہ سیرت نبی کو زندہ کرنے کے. اب سیرت نبی کیا ہے, اب کیا کر چکا, سیرت نبی سیرہ الہی ہے, سیرہ توحیدی ہے, حکم الہی کے مطابق نبی کریم نے زندگی گزاری ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی تعبیرات کو اللہ نے اپنی طرح کہا, وہی ہوتے ہیں رسول فقد قال اللہ, جس نے رسول کی طرح کی اس نے میری طرح, جس نے رسول کی بات کا انکار کیا اس نے میری بات کا انکار کیا. عزیزان گرامی, سنت نبی یہ ہے کہ اتحاد قائم کیا جائے, سنت نبی یہ ہے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, سنت نبی یہ ہے کہ اختلافات کو مٹایا جائے, سنت نبی یہ ہے اتحاد قائم کیا جائے, تفرقہ بندیوں کو ختم کیا جائے, فرقہ بندیوں کو ختم کیا جائے, فرقہ پرستیوں کو ختم کیا جائے. پھر میں ایک بار پھر دوہرا دوں, ہم فرقہ نہیں ہے اسلام, شیعہ فرقے کا نام نہیں ہے, اگر کوئی پوچھے کہ آپ کس طرح سے تعلق رکھتے ہو، اگر کوئی کہے کہ میں شیعہ طرح سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے، وہ دین کے خلاف بول رہا ہے، وہ نبی کی سنت کے خلاف بول رہا ہے، اس لیے کہ قرآن اور سنت نبی یہی فرقہ بندیوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، مسلک نہیں ہے، مکتب فکر نہیں ہے، بلکہ شیعہ حقیقی اسلام کو کہتے ہیں، سچے مسلمانوں کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب سچا مسلمان اگر سنی خاندان میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی شیعہ، وہ بھی شیعہ کہلائے گا، جس طرح سے ہم اقبال کو شیعہ کہتے ہیں، ہے اس خود اقبال بھی کہتے ہیں، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا تھا، تفصیل یعنی ہم نے سنی اس کی ذرا تھا۔ تو بہرحال تو ہر وہ شخص جو سچا مسلمان ہے وہ اپنے کو شیعہ کہہ سکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وہ ان نمن شی عتی ہی لبراہیم، یہ لب ہم نے ڈرا نہیں ہے، قرآن کے دل سے نکلا ہے۔ وہ ان نمن شی عتی ہی لبراہیم، یعنی نوح کے سچے پیروکاروں میں سے جناب ابراہیم تھے، تو جو اسلام کا سچا پیروکار ہوگا اس کو شیعہ کہا جائے گا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ سچے جناب عثمان کے پیروکار تھے وہ اپنے کو شیعہ جناب عثمان کہتے تھے، جو لوگ پکے علی کے چاہت کی پیروی کرنے والے تھے وہ اپنے کو شیعہ جناب علی کہتے تھے۔ چنانچہ زبیر قائد کون تھے؟ شیعہ جناب عثمان میں سے تھے۔ ملاقات ہوئی اور بدل گئے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرقہ نہیں ہے، فرقہ بندیوں کا اسلام مخالف ہے، تفرقے کا اسلام دشمن ہے۔ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انبیاء آئے تھے، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیہ۔ امت ایک امت واحدہ تھی، اس ایک خاندان کو، اس ایک امت کے تحفظ کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، منذرین کو بھیجا اور کتاب بھیجا، تاکہ ان کے درمیان اٹھنے والے اختلافات کو ختم کیا جا سکے۔ یعنی قرآن آیا ہے، نبی کریم آئے ہیں تاکہ اختلافات کو ختم کرے۔ اگر نبی کے آنے کے بعد بھی اختلاف باقی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اختلاف باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انبیاء کی محنتوں کو غارت کر دیا، مسلمین کی محنتوں کو غارت کر دیا، نبی کریم کی تعلیمات کو انکار کر دیا۔ اپنی انا کا قتل کر دو لیکن اتحاد قائم کرو۔ اگر اتحاد قائم نہ ہو سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول کی سیرت کو بھلا دیا۔ نبی آئے تھے، نبی آئے تھے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے۔ نبی آنے کے باوجود بھی اختلاف باقی ہے، قرآن آنے کے بعد بھی اختلاف باقی ہے۔ میں شرط پڑھتا ہوں، نبی کریم کہیں گے ان قومی اتفقوا علی القرآن مہجورا، پروردگار اس قوم نے میری قرآن کو مہجور کر دیا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نبی کریم کے اوصاف میں سے گفتگو ختم ہو رہے، نبی کریم کے اوصاف میں سے جہاں نبی مبلغ ہے، جہاں نبی مرسل ہے، جہاں نبی پیغام رساں ہے، اسی کے ساتھ نبی کا کام قضاوت کرنا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے حکم کو، جو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے آپسی اختلافات کے جب آپ کے حکم دیا جاتا ہے اور اس حکم کو نہیں مانیں گے یہ تو مومن نہیں کہلائیں گے۔ کہ لوگ مومن اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب آپ کے حکم کو تسلیم کر لیں، اور آپسی اختلافات کو حکم نبی کو درمیان میں رکھیں، قرآن کو درمیان میں رکھیں۔ قرآن مجید کیا کہنا ہے؟ وہی تاوتا نل مومنی رکھ تو کرو فصل ہوں بیٹا ہوا وہی بغت سہتا ہوں مال اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر تاکی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے جھگڑا کرو، قاتل جھگڑا کرو گروہ قاتل حد تب لیا۔ یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ دو گروہ لڑ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دو گروہ، اب قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، آپ دونوں کو نہیں کر رہا ہے، بہت کیا لوگ ان سے کہہ رہا تھا ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے آبا اجداد کی یہ میراث ہے، ہمارے گاؤں کا یہ طریقہ ہے، اگر ہمارے درمیان بولو گے تو ہم تم کو اپنے گاؤں سے نکال کر باہر کر دیں گے، لیکن اپنے طریقہ نہیں چھوڑیں گے، اپنی سنت نہیں چھوڑیں گے، ہے نا؟ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے وہی تار پتا مل مومن خود لو، اگر مومن کا دو گرو آپس میں لڑنے لگے تو تمہارا پرندہ کون، تم سے مراد کون ہے پھر؟ جس کے نیوٹرل لو، اس سے مراد میں مجھ سے کہہ رہا تھا وہی تار پتا مل مومن خود لو، بس میں ہوں بینا ہوا بینا ہوا، دونوں کے درمیان تو اصلاح کرا کون میں، اگر میں قرآن کی اس آیت کو نظر انداز کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے مقابلے میں محشر میں میں جواب نہ دے سکوں گا۔ قرآن اس سے کہہ رہا بس میں ہوں بیٹھا ہوا اصلاح کرا دو، فہیم بغت اہدا ہوں اللہ، اور تم نے اگر دیکھا کہ ایک دوسرے پہ تجاوز کر رہا، دونوں میں سے ایک نے دوسرے پہ تجاوز کیا، فہیم بغت اہدا ہوا اللہ تو تم اس سے جھگڑا کرو، اس سے کہہ رہا ہے ان سے لڑو، ان کے مقابلے میں تلوار سے کرو، فقاتل اللتی قتل کرو، فقاتل جھگڑا کرو، فقاتل اللتی تب ہی حد تصفیہ الى امر اللہ، یہاں تک کہ وہ حکم خدا کو ماننے پر تیار ہو جائے۔ فإن فات فصلہ بینہما بالعدل وقت تو ان اللہ یحب المقتصدین، اگر یہ سب راضی ہو جائے تو عدل اور انصاف کے ذریعے سے ان کے درمیان اتحاد قائم کرو، کہ اللہ اتحاد قائم کرنے والوں کو اور عدالت پہ جان دینے والوں کو پسند کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو عدالت سے کام نہیں لیتے، ان کو پسند نہیں کرتا جو اختلاف بڑھانے کے لیے آتے ہیں، جن کا کام اختلاف بڑھانا ہے ان سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں بن سکتے، مومن نہیں بن سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے، جب تک کہ ہم، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے سر پر ہے، جب اللہ مان جماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے سر پر ہے، اس قوم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اس قوم میں فخر پیدا ہو جائے گا، زندگی پیدا ہو جائے گی، اس قوم کے جوان قتل ہو جائیں گے، امراض بڑھیں گے، مرض بڑھے گا، اللہ کی غضب اس قوم پر نازل ہوگا جو قوم آپس میں ٹکراتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لیجیے، گھر میں اگر ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے آپس میں لڑے تو کیا ماں باپ لڑنے والے دونوں بچوں سے راضی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے میں کیا کریں گے، وہ اپنی رحمت کو روک لیں گے، دونوں میں سے کسی کو بھی پیسہ نہ دیں، دونوں میں سے کسی کو بھی جو ہے رحم نہیں کھائیں گے دونوں کو، اور دونوں کو جو ہے تنبیہ کریں گے۔ یہی ہے جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو روک، کہتا جب تک کہ تم آپس میں ملو گے نہیں اپنے بھائی سے، اس وقت تک ہم اپنی رحمت کو روک، رحمت کے روکنے کے نتیجے میں تمہارا اقتصاد ختم ہو جائے، تمہیں بھوک مری پیدا ہو جائے، اس بھوک مری کا علاج وہ بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں اپنی اناج کے ساتھ، جس کا نقصان ان غریبوں کو پہنچ رہا ہے، ان سے ان پر جو اللہ کا غضب ہو رہا ہے، جو یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ کا غضب اگر اس قوم پر ہوگا اس وجہ سے کہ یہ آپس میں لڑنے والی قوم تھی، یہ آپس میں جھگڑنے والی قوم تھی، یہ بدزبان قوم تھی، اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کئی دفعات لگتے رہیں گے، یعنی جھگڑالو قوم بھی ہوگی، یہ ذلیل قوم بھی ہوگی، یہ بدزبان قوم بھی ہوگی، یہ بغض رکھنے والی قوم بھی ہوگی، یہ انتقام رکھنے والی قوم بھی ہوگی، یہ حسد کرنے والی قوم بھی ہوگی، یہ غیبت کرنے والی قوم بھی ہوگی، ایک اختلافات کتنے گناہوں کو جنم دے رہا ہے، اور اس گناہوں کی سزا جہنم میں ملتی رہے گی۔ تو کیا آپ تیار ہیں جہنم میں جلنے کے لیے؟ اور یہ سب اپنی جگہ پر، دنیا میں حسین والے کہنے کا حق نہیں رکھتی وہ قوم جو سنت نبی کو ٹھکرا دے، کربلا سنت نبی کا احیاء اور سنت نبی کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ امام حسین جب مدینے سے چلے تھے تو کیا کہا، اسیر و بصیر جد کی بات، میں کربلا جا رہا ہوں سنت نبی کو زندہ رکھنے کے لیے، میں بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نبی کریم کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سیر و بصیرت جب کی بات، اس کے لیے کربلا سنت نبی کا تحفظ اگر عباس کے بازوؤں کے قلم ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا تو میں عباس کے بازو دینے کے لیے دے جا رہا ہوں. امام حسین نے کہا اگر سنت نبی علی اکبر کے سینے کے بغیر ممکن نہیں ہے تو امام حسین نے کہا میں علی اکبر کا سینہ دے سکتا ہوں, میں شبیہ پیغمبر کو روانہ میدان کر سکتا ہوں, میں شبیہ پیغمبر کو خون کا غلطہ دے سکتا ہوں, لیکن سیرت نبی کو بیٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, کردار نبی کو بیٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اسی کو بچانے, اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے, اسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے, یہی اتحاد کی خاطر, اسی امت کے اخلاق کو درست کرنے کی خاطر اور اسی مخلوقات کو اللہ سے قریب کرنے کی خاطر سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف تنہا جو ایک اشارہ معبود کی طرف. امام حسین درمیان میں واسطہ ہے, مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا ایک وسیلہ ہے. امام حسین ہی وہ وسیلہ ہے جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ اور واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی کا نام حسین ہے, حسین حبل یتیم کا نام ہے, حسین اس رسی کا نام ہے جس کو سارے کے سارے مسلمان اگر پکڑ لیں تو ایک سرا رسی کا اللہ سے جڑا ہوا ہے, ایک سرا مخلوقات سے جڑا ہوا ہے. اس رسی کا نام حسین ہے, حسین کا ایک ہاتھ مخلوق اور ایک ہاتھ حاضر کی طرف ہے, وہ درمیانی امت ہے, وہ واسطہ ہے خلق اور خالق کے درمیان میں اللہ کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے, کوئی رحمت پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے, اور بندے کوئی دعا کوئی پیغام اگر اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے کہ آپ اللہ تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے, آپ اللہ سے کہہ دیجئے ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام نے کتنی عظیم قربانی دی ہے اسی دین کو بچانے کے لیے, یہی اخلاق, یہی کردار, یہی سنت, یہی سیرت. اس کے لیے امام حسین نے بتایا میرے مقابلے کے جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ سیرت و کردار سے آئے ہیں, وہ لوگ انسان نہیں ہیں. جو لوگ جن کے اندر شرافت انسانی نہیں ہوتی ہے وہ شخص امام حسین کے مقابلے میں آ جاتا, آج نہیں تو کل وہ شخص محشر میں آئے گا تو امام حسین کا دشمن بن کے مشہور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کا دشمن, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا تھا, وہ کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا, کسی کی محبتوں کا پاس لحاظ نہیں رکھتا تھا. اس نے انسانیت کا جواب, اس نے شش ماہے کا جواب تیر سے دیا. اگر آج بھی کوئی شش ماہے کا جواب تیر سے دے, مظلومیت کا جواب ظلم سے دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہرملا کے ساتھ مشہور ہوگا. اس کا شمار عادلان حسین میں ہوگا. اسی لیے حسین نے کہا اگر میرے دوست بننا چاہتے ہو تو جب کسی غریب الوطن کو دیکھنا تو میری غربت کو یاد کر لینا, جب کسی پیادے کو دیکھنا میری پیاس کو یاد کر لینا, اور اس پیادے کے آئینے میں حسین کی پیاس دیکھنا, اور اس کے آئینے میں یعنی حسین کا چہرہ وہاں نظر آتا ہے جہاں مظلومیت ہوتی ہے, حسین کا چہرہ قیامت تک وہاں نظر آئے گا جہاں بے سہارا افراد نظر آئیں گے, جہاں پیارے بچے نظر آئیں گے, جہاں بھوکے افراد نظر آئیں گے, جہاں پسماندہ افراد نظر آئیں گے, وہاں حسینیت نظر. اس لیے کہ حسین کربلا میں غریب الوطن تھے, حسین بے سہارا تھے, حسین کربلا کے میدان میں تنہا تھے, حسین اتنے علی تنہا رہ گئے تھے. تو نہ باپ تھے نہ علی اکبر, نہ عاصم تھے نہ محمد, فرزند فاطمہ, فرزند فاطمہ بھائی کے بغیر رہ گیا, فرزند فاطمہ فرزند دیوار کے بغیر رہ گیا. اب لوگ اتنے جسور ہو گئے کہ گویا حملہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہاں گئے تمہارے مددگار, کہاں گئے حریف, کہاں گئے مسلم حسین, تم کو نام سر بڑوں کہاں گئے, تمہارے ان دادی کہاں گئے تو تمہاری جان کی دفاع کر رہے تھے, تمہاری جان کی حفاظت کر رہے تھے, کہاں گئے قاسم, کہاں گئے عباس, کہاں گئے آل محمد, اب تو تم تنہا رہ گئے. یہ کہہ کے حسین پہ حملے ہوئے ہیں, کہیں مہمدہ پہ حملہ, کہیں میسرے پہ حملہ, امام حسین کا چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا دشمنوں نے اور گویا یہ کہہ رہے تھے اب تمہیں بچانے اب پاس نہیں آئیں گے اب تمہیں بچانے لیے ادھر نہیں آئے اور حسین کہہ رہے تھے اے لا اے لا مسلم کیا سزا اے لا اے لا حبیب الرضا اے لا اے لا حبیب الروا کہاں ہے تیرے وطن کی اور حسین سر ہے آباد ہے کہاں ہے میرے بدر کے ذاتے حبیب الرضا ہے کہاں ہے آل محمد کہاں ہے عباس امام حسین کہہ رہے تھے دشمنوں دشمنوں یہ میرے بہت ذاتی صاحب ہے اگر حسین کی نیتی سے آواز دے تو یہ دوبارہ کسی جانے قربان کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے لیکن میں عباس کو نہیں بلاؤں گا اور میں علی اکبر کو نہیں بلاؤں گا اب میرا خدا ہے اور میں ہوں اگر اللہ چاہے گا تو حسین تم پر ظاہری فتح حاصل کرے گا اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر اللہ اگر حسین سے یہی چاہتا ہے اگر دین اسلام کو یہی پسند ہے تو پھر آیات کے نور کو انہی وہی کا دین محمد لم يستقم الا بقتلی فیا تلو کو اے تلواروں اے تیروں اے نہروں اگر دین مبین اسلام دو میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو اے تلواروں آ اے تیرو آ حسین کا جسم نازلی حاضر ہے حسین نے کہہ کے تلواروں کے درمیان آ گئے تیروں کے درمیان آ گئے نہروں کے درمیان آ گئے
اللہ